مولانا صفوان ابن الصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال یہودی لصاحبہ اذهب بنا الى هذا النبی. حضرت صفوان بن الصال سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا میرے ساتھ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل. فقال له صاحبه لا تقل له نبی, تو اس کے دوسرے دوست نے یہودی نے اسے کہا کہ آپ انہیں نبی نہ کہو. انہ لو سمع کا لکان له اربع اعین, اگر اس نے تمہاری بات سن لی تو اس کی آنکھیں چار ہو جائیں گی. عربی میں آنکھیں چار ہونا انتہائی خوش ہونے سے عبارت ہے, جیسے اردو میں بھی محاورہ ہے نا, کوئی غم کی بات سنے یا دکھ کی بات ہو تو کہتے ہیں میری دنیا تاریک ہو گئی. حالانکہ دنیا تاریک تو نہیں ہوتی, لیکن محاورہ یہ ہے اتنا دکھ ہوا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا. اسی طرح خوشی کی بات ہو تو آنکھیں دو کی بجائے چار ہو گئیں, یہ عربی محاورہ ہے کہ انتہائی خوشی میں کسی کی اس کی آنکھیں چار ہو گئیں, روشن ہو گئیں, چمک اٹھیں. تو دوسرے یہودی نے اسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ کہو, تمہارے منہ سے ایک یہودی کے منہ سے وہ سنیں گے کہ یہ مجھے نبی کہتے تو انہیں بہت خوشی ہوگی. فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے. فسالا ہو اور آپ سے یہ عرض کیا ان تس آیات بینات, نو امور کے بارے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ان کے بارے ہمیں سمجھایا جائے. وہ نو باتیں جو انبیاء متقدمین بھی کہتے تھے کہ نو باتیں دین کی بنیاد ہیں, وہ نو باتیں کیا ہیں؟ یہودیوں کی کتاب میں ان کے دین میں یہ اشارہ تھا تو ان کے نزدیک یہ بات تھی کہ ہماری کتابوں میں ہمارے انبیاء نے فرمایا کہ نو باتیں ایسی ہیں جن سے مومن کو بچنا ہے, وہ نو چیز باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا, پہلی بات یہ ہے کہ رہی برابر بھی اللہ سے کسی کو شریک نہ کرو. جو امید اللہ سے وابستہ ہے وہ کسی دوسرے سے وابستہ نہ کرو, رائی برابر. جو عبادت اللہ کے لیے ہے وہ کسی دوسرے کے لیے سوچو بھی نہیں. ولا تشرکوا, دوسری بات یہ ہے کہ چوری نہ کرو. اب چوری میں صرف یہ نہیں کہ ہم کسی کا مال چرا لیتے ہیں. ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے کہ سب سے بری چوری یہ ہے کہ کوئی نماز میں چوری کرتا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیا کرے گا؟ فرمایا رکوع پورا نہیں کرتا, قیام پورا نہیں کرتا, سجدہ صحیح نہیں کرتا, بس ٹھونگے مار, ایک تسبیح نیچے جاتی ہوئی پڑی, ایک زمین پہ پڑی, ایک واپسی پہ پڑی, تین تسبیحات نہیں پڑھتا. تو ارکان میں جو کمی کرتا ہے یہ نماز میں چوری کرتا ہے. اسی طرح جو اپنے فرائض جہاں سے تنخواہ لیتا ہے, ذمہ داری پوری کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس فرائض میں چوری کرتا ہے. اس کا مفہوم وسیع ہے, انسانی زندگی پہ چھایا ہوا ہے. اس لیے شرک کے بعد دوسرا ارشاد فرمایا کہ چوری نہ کرے. ولا تزنوا, تیسری بات اہم ارشاد فرمائی کہ وہ غیر شرعی طریقے سے عورتوں سے ملاپ نہ رکھے, اپنی منقوعہ کے بغیر جنسی فعل نہ کرے, زنا نہ کرے. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اور کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان کسی کو قتل نہ کرے. اب اس میں یہ ساری بات آ جاتی ہے. ایک تو قتل احمد ہے کہ سامنے سامنے کسی نے گولی مار دی, چاقو مار دیا, لاٹھی مار دی, قتل کر دیا. لیکن بہت سے قتل وہ ہیں جنہیں قتل سمجھا ہی نہیں جاتا. جس طرح اولاد کا پیدا ہونا روک دیا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ آبادی بڑھ گئی اور خوراک پوری نہیں ہوتی, یہی بات پچھلی حدیث شریف میں گزر چکی ہے. تو اگر پیدا ہونے سے روک دیا جائے تو بھی قتل ہے, لیکن اس کی صورت اور ہے. حمل ہونے کے بعد ضائع کیا جائے اس کی صورت اور ہے, اور 120 دن کے بعد کیا جائے تو وہ صریح قتل ہے کہ اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے. مطلقاً ایسا علاج کر دیا جائے کہ کبھی اولاد نہ ہو سکے بغیر عذر شرعی کے. عذر شرعی ہو, ڈاکٹر طبیب کہتا ہو کہ اس کی ضرورت ہے, وہ الگ بات. تو کسی جان کو قتل نہ کرو, ہاں جہاں اللہ کا حکم ہو, جہاد ہو یا قانون کسی کو سزا. اب قانون کسی کو سزا دیتے ہیں تو وہ قانونی ادارے دیتے ہیں, ہر فرد تو نہیں دے سکتا. ہر بندے کو تو یہ قاصر نہیں کہ گلی میں بم پھوڑتا پھرے اور عبادت خانوں میں گولی چلاتا پھرے. ولا تمشوا ببریء الى ذی سلطان یقتلہ, اور کسی کے خلاف غلط شکایت کر کے اسے بادشاہ کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ وہاں قتل کر دیا جائے. یعنی جھوٹے مقدمے نہ کرو. جب تم جانتے ہو تو میں اس دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے اسے عدالتوں میں نہ گھسیٹو. ولا تسحروا, جادو کے قریب نہ جاؤ. یہ الگ بات ہے کہ جادو ہے کیا, اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے, اس کا رد کیا ہے, یہ الگ بحث ہے. کرنے کا سوچو بھی نہیں. ولا تاکل الربا, اور کبھی سود مت کھاؤ. بڑا آسان سا کلیہ ہے, نفع مفہوم, نفع جو ہے وہ یقینی نہ ہو اور نقصان یقینی ہو. کہیں رقم خرچ کی جائے تو نقصان یقینی ہو اور نفع یقینی نہ ہو, امید ہو کہ نفع بھی ہو سکتا ہے, یہ جوا ہے. کہیں رقم خرچ کی جائے اور یہ یقین ہو کہ نقصان نہیں ہوگا, نفع ہی نفع ہوگا, یہ سود ہے. کہیں رقم خرچ کی جائے وہاں نفع کی امید بھی ہو نقصان کی بھی ہو, یہ تجارت ہے. بالکل واضح, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی غلط فہمی نہیں ہے. تو فرمایا سود نہ کھاؤ. ولا تقذفوا محصنہ, اور کسی پاک دامن عورت پر تو مت نہ لگاؤ. خامخواہ کسی کی بیٹی, کسی کی بہن کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو. ولا تولوا للفرار یوم الزحف, اور جہاد کے دن میدان کارزار سے بھاگو نہیں. حالات کیسے بھی ہوں, شہید ہو جاؤ, جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگ نہ جاؤ. وعلیکم خاصۃ الیہود ان تعدوا فی السبت, اللہ تعدوا فی السبت. اور فرمایا ہے یہودیوں, تم پر تو یہ ضروری ہے کہ ہفتے کے دن کسی سے کوئی زیادتی نہ کرو, ہفتے کے دن کا احترام کرو. تمہارے لیے ہفتے کا دن مقدس ٹھہرایا گیا تھا. قال فقبل یدیہ ورجلیہ, تو فرماتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک بھی چومے, پائے اقدس بھی چومے. قال نشهد انك نبی، اور کہنے لگے ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ یہ باتیں اللہ کے نبی ہی جانتے ہیں اور وہ ہی بتا سکتے تھے، کوئی غیر نبی اس ترتیب سے ان احکام کو نہیں بتا سکتا تھا. قال فما یمنعکم ان تتبعونی، تو حضور نے فرمایا پھر تمہیں میرا اتباع کرنے سے کیا چیز مانے ہے، جب تم نے یہ یقین کر لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پھر میری اطاعت میرا اتباع کیوں نہیں کرتے. قال ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ اللہ یزال من ذریتی نبی، پہلے تو انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا نے روک رکھا ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبوت میری ہی نسل میں رہے، اس لیے ہم رکے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی نسل سے نہیں ہیں. پھر کہنے لگے اصل بات یہ ہے اِنَّا نَخَافُ أَن تَبِعَنَاكَ أَن يُقْتَلَنَا الْيَهُودُ، کہنے لگے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے اتباع کا اعلان کر دیں یہودی ہمیں قتل کر دیں. ہم جان چکے ہیں کہ آپ نبی برحق ہیں، لیکن اگر یہ بات ہم علل اعلان کہہ دیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہودی ہمیں قتل کر دیں. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایمان کی اصل ہیں، بنیاد ہیں جن پر ایمان کی عمارت استوار ہے. الکف ام من قال لا الہ الا اللہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ قبول کر لیا اس سے رک جانا، اس پر زیادتی نہ کرنا، اسے مسلمان تسلیم کر لینا، اس کے اسلامی حقوق کا تحفظ کرنا. لا تکفروہ بذنب ولا تخرجوہ من الاسلام، اس کے کسی گناہ پر اسے کافر نہ کہا جائے اور بات بات پر اسے اسلام سے خارج نہ کیا جائے. سبحان اللہ، آج ہم کتنے گروہوں میں بٹ چکے ہیں اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس مسجد والے اس مسجد والوں کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں، یہ اگلوں کو کہتے ہیں، وہ اور اگلوں کو کہتے ہیں. اتنے فرقے بن چکے ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کلمہ سارے پڑھتے ہیں. تو جو کسی مسجد میں نہیں جاتے وہ خطبے سے بچے ہوئے ہیں، جو نماز پڑھتے ہی نہیں کبھی مسجد نہیں جاتے انہیں کوئی نہیں پوچھتا. یہ فتوے بھی نمازیوں پر ہی ہیں. یہ ساری بدبختی ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھ کر اقرار کرتا ہے اللہ کی توحید حضور کی رسالت کا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مسلمان ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے تو گناہگار ہے، کافر نہیں ہے. غلطی ہوتی ہے تو فاسق فاجر ہے، کافر نہیں ہے، جب تک ارکان اسلام میں سے کسی کا انکار نہ کرے. نبوت کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، توحید باری میں شک کرے، حساب کتاب کا، قیامت کا، عذاب ثواب کا انکار کرے، تو یہ چیزیں ضروریات دین میں سے ہیں، یہ دین کی بنیادیں ہیں. کسی ایک کا انکار سب کا انکار سمجھا جائے، لیکن غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، معمولی باتوں پر ٹوک کر اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے. اور اس کی بھی تحقیق کی جاتی ہے. علماء فقہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ایسا جملہ کہا جو لگتا ہے جملہ کفریہ ہے تو اس کی تحقیق ہوگی, اس سے تفتیش ہوگی, پوچھا جائے گا. اگر اس جملے کے 100 معنی بنتے ہیں, 99 معنی کفر پہ دلالت کرتے ہیں اور 1 معنی جو ہے اگر وہ لیا جائے تو کفر پہ دلالت نہیں کرتا, تو علماء فرماتے ہیں وہ لیا جائے گا, 99 چھوڑ دیے جائے. اتنی احتیاط ہے مسلمان کو کافر کہنے. کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں, ہم قرآن و حدیث کی شرح اور ترجمہ اور مفہوم اپنی مرضی کا بیان کرتے ہیں. اگر قرآن کریم کی تفسیر, حدیث پاک کا مفہوم وہ لیا جائے جو حضور نے جب بیان کیا صحابہ کرام نے کیا سمجھا اس پر عمل کیا اور حضور نے قبول فرمایا کہ یہی ہے, اگر وہ مان لیا جائے تو کوئی فرقہ بنتا ہی نہیں. جب ہم وہ معنی چھوڑ دیتے ہیں اپنی مرضی, تو آپ اپنی مرضی کا معنی کر لیتے ہیں, میں اپنی مرضی کا معنی کر لیتا ہوں, آپ اپنے قرآن سے مجھے کافر ثابت کرتے ہیں, میں اپنے سے آپ کو ثابت کرتا ہوں. تو اللہ کریم ہمیں ہدایت اور صحیح سمجھنے اور جاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور والجہاد ماذن مذ باسنی اللہ الی ان یقاتل آخر ہذہ الامۃ الدجال لا یبتلہ جور و جائر ولا عدل و عادل والایمان بالاقدار. یہ بڑی فیصلہ کن بات ہے اور اس پہ آج کل بڑا لے دے ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یاد رکھو, جہاد جاری رہنے والا ہے. جب سے اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا یہاں سے لے کر یہاں تک کہ امت کا آخر دجال کو قتل کرے گا, یعنی میری بعثت عالی سے لے کر اس وقت تک جب آخر امت کے لوگ دجال کے خلاف جہاد کریں گے اور اسے قتل کریں گے, جہاد جاری رہے گا. آج کل یہ بھی ایک طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو کہتا ہے جہاد کی بات ہی نہ کرو, جہاد سیف اس زمانے میں تھا, اب صرف باتوں سے جہاد ہوگا. یہ شوشہ تو مرزا قادیانی ملعون نے چھوڑا تھا نا, تو اب ہمارے اچھے بھلے دیندار لوگ بھی اس کو پکڑے پھرتے ہیں, حالانکہ یہ بات شروع قادیانی نے کی تھی. تو حضور کا ارشاد ہے کہ میری بعثت عالی سے لے کر آخر وقت تک جہاد ہمیشہ رہے گا. جہاد دو طرح سے ہے, میدان عمل میں برائی کو روکنے کے لیے بھلائی کی کوشش, جہاں کفر اسلامی ریاست میں مداخلت کی کوشش کرے وہاں تلوار سے بندوق سے جان دے کر اسلامی ریاست کا تحفظ. اسی سے حضور نے بھاگنے سے منع فرمایا کہ وہاں شہید ہو جاؤ, بھاگو نہیں. اور اپنے آپ کو گناہ سے روکنے کے لیے عمر بھر کوشش, یہ بھی جہاد. اپنے آپ سے جہاد, اسلام اور اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جہاد, اور اپنی مرضی لوگوں پر مسلط کرنے کے لیے انہیں قتل کر کے زبردستی بات منوانا, یہ فساد ہے, یہ جہاد نہیں ہے. جو آج کل ہو رہا ہے کہ چند بندے اکٹھے ہو کر ایک بات طے کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں جو نہیں مانتا اسے قتل کر دو, یہ فساد ہے, یہ جہاد نہیں ہے. جہاد جو کفار سے ہوگا ریاست کے تحفظ کے لیے ہوگا, وہ انفرادی نہیں ہوگا, وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. سربراہ ریاست آگے ہوگا, قوم اس کا ساتھ دے گی. اپنی ذات کا جہاد اپنے ذمے ہے کہ خود کو برائی سے روکے اور نیکی پر کاربند کرے. اور فرمایا میری بعثت عالی سے جہاد شروع ہوا ہے, قیامت تک آخر تک جاری رہے گا, حتیٰ کہ امت آخر امت کے لوگ دجال سے جہاد کر کے اسے قتل کریں گے. ولا یبتلہ جور و جائر, کسی ظالم کا ظلم جہاد کو روک نہیں سکے گا, باطل نہیں کر سکے گا, یہ حکم قائم رہے گا. ولا عدل و عادل, اور کسی عادل کا عدل جہاد کو ختم نہیں کر سکے گا, یہ حکم ہر حال میں قائم رہے گا. والایمان بالاقدار, اور ایمان اقدار تقدیری امور کے ساتھ زندہ رہنا ان پر یقین رکھنے کا نام ہے. خطا ہو جائے تو اپنی خطا تسلیم کرنا, بات بن جائے تو اللہ کی عطا ماننا. جہاں جہاں ہمیں دکھ پہنچتا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں بما کسبت ایدیکم, میں نے تو تمہارے لیے آرام ہی آرام لکھا ہے, تم خود انگار اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیتے. ویعفو عن کثیر, فرمایا بہت سی تمہارے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں. کسی کسی گناہ کے بدلے تمہیں دکھ پہنچتا ہے, وہ بھی اس لیے کہ تمہیں احساس تمہارا زندہ رہے کہ یہ گناہ آگ کا انگارہ ایسے گود میں نہیں رکھنا چاہیے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زنى العبد خرج منه الایمان فکان فوق راسه کذلہ فإذا خرج من ذلك لم رجع عليه الإيمان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے وجود سے ایمان خارج ہو جاتا ہے, لیکن بادل کی طرح فضا میں رہتا ہے, جب اس عمل سے خارج ہو جائے تو لوٹ آتا ہے. یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا, لیکن وہ لمحات جو اس برے فعل میں بسر ہوتے ہیں ان لمحات میں ایمان سے خالی ہوتا ہے. وعن معاذ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی. قال لا تشرک باللہ شیئا, وان قتلت او حرکت, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی شرک نہ کرو, خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے, جلا دیا جائے, قتل ہو جاؤ, جل جاؤ, اللہ کے ساتھ شرک گوارا نہ کرو. قتل ہو جانا زندگی کا ضیاں ہے, اور جل کر مرنا ساتھ بہت تکلیف دہ بھی ہے. اس سے زیادہ ایذا کا کوئی تصور نہیں کہ کسی کو زندہ جلا دیا جائے اور وہ مر جائے. فرمایا اگر اتنا دکھ بھی برداشت کرنا پڑے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ان کو تل تو حرکتا. ولا تعقن والدیک, ان امرا کان تخرج من اہلک و مالک, والدین کی نافرمانی نہ کر, اب وہ کوئی غلط کام بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں مال بھی چھوڑ دو, اولاد کو بھی بھگا دو, بیوی کو بھی چھوڑ دو, جو غلط حکم دیا جائے, خلاف شرط حکم, خلاف شریعت حکم دیا جائے وہ مانا نہ جائے, لیکن سامنے انکار نہ کیا, ان کی دل آزاری نہ کیا جائے, کی جائے, انہیں بھلا برا نہ کہا جائے. مانا وہی حکم دیا جائے گا جو شریعت کے مطابق ہوگا, اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. لیکن والدین کا احترام یہ ہے کہ انہیں صاف انکار نہیں کیا جائے گا, انہیں یہ نہیں کہا جائے گا تم پاگل ہو گئے ہو, یہ کیا بات کر رہے ہو, تمہاری بات غلط نہیں, کہ وہاں جی وہ ایسا ہی کریں گے, ان کا احترام, ان کی عزت باقی رکھ. ولا تترکن صلاۃ المکتوبۃ متعمدا، فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑ. عذر شرعی سے چھوٹ جانا الگ بات ہے، بلا عذر شرعی فرض نماز پنجگانہ میں سے کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے. اس لیے کہ فَإِن مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمَّدًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ ذِمَّةَ اللَّهِ. آپ نے وجہ بیان فرما دی، فرمایا اس لیے کہ فرائض نمازوں میں سے جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، حفاظت الہیہ اس سے اٹھا لی جاتی، پھر شیطان کے ہاتھ میں وہ اسے جدھر چاہے چلاتا رہے، اللہ کی حفاظت اس سے واپس لے لی جاتی ہے. ذمہ تو اللہ، اللہ کی حفاظت، اللہ کی ذمہ داری اس سے ہٹا لی جاتی ہے. ولا تشربنا خمرا، کبھی زندگی میں شراب نہ پینا. اراس کل فاحشہ، ہر برائی کا سر ہے شراب، بنیاد ہے ہر برائی کی. جو شخص شراب پی سکتا ہے وہ دنیا کا کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے. کبھی شراب کے قریب نہ جاؤ. وَإِيَّاكَ وَالْمَغِيثَةَ، بھول کر بھی گناہ کرنے کی کوشش نہ، اللہ کی نافرمانی کی جرت نہ کرو. فن بالمعیشت حل سخط اللہ، کہ گناہ اللہ کے غضب کا راستہ کھول دیتا ہے. ہر گناہ غضب الہی کو دعوت دیتا ہے. کوئی جان بوجھ کر بھیڑوں کے چھتے میں انگلی دیتا ہے تو بھیڑوں کے چھتے میں انگلی دینا تو معمولی سی بات ہے، کوئی جان بوجھ کر غضب الہی کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے. فرمایا فرض نماز کا چھوڑنا ایسا ہے جیسا کسی نے غضب الہی کا دروازہ اپنے لیے خود کھول دیا. اور معیشت یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی غضب الہی کا دروازہ کھول دیتی ہے. وَإِيَّاكَ وَالْفَرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مَوْتٌ أَنْتَ فِيهِمْ فَاصْبِرْ. جہاد سے میدان جنگ سے بھاگنے کا کبھی سوچو بھی نہیں، گرچہ تمہارے ساتھی شہید پر شہید ہو رہے ہوں اور تم بھی ان مرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، بھاگنے کا مت سوچو. کفار کے پاس طاقت زیادہ ہے یا غلبہ ہو گیا یا مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تم سمجھو میں آج بھاگ جاؤں کل لڑ لوں گا، نہیں. ساتھیوں کے ساتھ جان دے دو، میدان جہاد سے جان بچانے کے لیے کبھی مت بھاگو. وانفق علی عیالک من طولک، اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اولاد پر خرچ کرو. ایک یہ بھی ہمارے ہاں ہو گیا کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا جی، اس کا یہ بڑی بات ہے کہ وہ کپڑے اچھے نہیں پہنتا، وہ کھانا اچھا نہیں کھاتا، وہ ہاتھ منہ نہیں دھو، بڑا نیک. یا ہمارے جو فضائل بتائے جاتے ہیں نا، وہ کوئی عیدی صاحب جو تھے، وہ جی ان کا پاجامہ بھی کسی مردے کا ہوتا تھا، قمیض بھی کسی مردے کی اتری ہوتی تھی، چپل بھی کسی مردے کی ہوتی تھی. یہ نیکی نہیں ہے. جتنی حیثیت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق رہو، اولاد کو بھی اس کے مطابق رکھو، لباس، جوتا، کپڑا، خوراک، تعلیم و تعلم، اللہ نے جو وَمَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کو بیان بھی کرو. اور فرماتے ہیں یہ تحدیث نعمت ہے کہ تمہارے لباس سے، اٹھنے بیٹھنے سے، گاڑی موٹر سے پتہ چلے کہ تم پر اللہ کا اتنا احسان ہے. دولت کو دبا کر سانپ بن کر بیٹھ جانا اور پرانے کپڑے پہن لینا، یہ اسلام میں نہیں ہے. اور یہ کوئی نیکی کی دلیل نہیں ہے، یہ مکاری ہے. انفق علی عیالک من طولک، اور اپنی حیثیت کے مطابق بال بچوں پہ خرچ کرو. ولا ترفعوا عنہم اصواتک ادباء واقفهم فی اللہ، اور ان پر لاٹھی نہ اٹھاؤ. یعنی گھر میں جلاد بن کر نہ رہو، بیوی کو بھی گالیاں، بیٹوں کو بھی گالیاں، بچیوں کو بھی تھپڑ. جلاد لاٹھی اٹھا کر نہ رہو، پیار سے محبت سے اولاد کی تربیت کرو. اور آپ دیکھ لیں جن گھروں میں محبت سے، پیار سے، حسن سلوک سے بچے پالے جاتے ہیں وہ کیا بنتے ہیں، اور جن گھروں میں لاٹھی ڈنڈا چلتا رہتا ہے وہ کیا بنتے ہیں. وَحْفِظْهُمْ فِي اللَّهِ، اور بچوں کو اللہ کے تعلق کے بارے اس کی نزاکتیں بتاتے رہا کرو، اللہ کے بارے ڈراتے رہا کرو. عظمت الہی کا درس بچپن میں ماں کی گود سے شروع کرو، لڑکپن میں گھر میں تہذیب اسلامی شریعت کے مطابق بات کرنا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لباس، یہ بتاتے رہا کرو. یہ جب سے گھروں سے چھوٹا ہے نا، تو دیکھ لو آج نسل، آج ہماری نسل کہاں جا رہی ہے. نہ ہمارا لباس اپنا ہے، نہ حلیہ اپنا ہے، نہ اشغال اپنے ہیں. آج کے بچوں کو دیکھ لو، لباس وہ غیر اقوام کا ہے، حلیہ جیسا وہ بناتے ہیں، خواہ وہ بندر کا بنا لیں، یہ سارے بندر بن جاتے ہیں. سنت داڑھی کوئی نہیں رکھتا تھا، اور جو سنت رکھ لیتا تو اسے رشتہ کوئی نہیں دیتا تھا. اب امریکنوں نے ٹیڑھی میڑھی داڑیاں رکھنی، ہر جوان رکھے پھرتا ہے، رشتہ دینے والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں. عجیب بات نہیں ہے. انہوں نے سارے دور سے مونڈ کر درمیان میں ایک دمبے کی طرح اچھتا سا رکھ دیا، سب نے سر منڈا دیے، ویسا بنا لیا. انہوں نے اس پہ رنگ لگا دیے، یہاں سارے لوگ رنگ لگائے. پھر تو فرمایا ان کو آوارہ نہ کرو، ان کو اسلامی اصول، حلیے، رہائش، اللہ سے تعلق، اتباع رسالت، اس کے فوائد، اور دین پر قائم رہنے کی تربیت گھر سے، ماں کی گود سے، مدرسے سے، ابتدا سے دو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وحزننا، في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه.